بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج خطبے کا موضوع ہے آخرت کا امتحان. آخرت کے امتحان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ امتحان کیسا ہے؟ اس امتحان میں کون لوگ شامل ہیں؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ اس کا نتیجہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل سے بچوں کے امتحان شروع ہیں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ جب امتحان قریب ہو جاتے ہیں تو بازار ویران ہو جاتے ہیں، راستے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی حالت جنگ ہے، دنیا کے جو امتحان ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کے جو امتحان ہیں، ان امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ دنیا کے جو یہ امتحان ہیں، یہ امتحان کیسے ہیں؟ ان امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے؟ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ بعض گھروں میں مصیبت آ جاتی ہے، امتحان نہیں آ جاتے، اور بچے عذاب میں پڑ جاتے ہیں. والدین بھی عذاب میں ہوتے، بچے بھی عذاب میں ہوتے ہیں. کیا ہے امتحان؟ ہے دنیا کے امتحان، امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اپنے نظام تعلیم پر تھوڑا سا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسا نظام تعلیم ہے ہمارا، ویسے ہمارے امتحانات ہیں. اور جو اصل امتحان ہے، آخرت کے جو امتحان ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے اصل موضوع یہی ہے آج کے خطبے کا، اگرچہ میں نے بات کرنی تھی اس دنیا کے امتحان سے کیسے نمٹنا چاہیے. میں صرف اشارات بیان کروں گا اس امتحان کے لیے، لیکن جو اصل امتحان ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی ناکامی نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر بات میں تفصیل سے کروں گا. ہمارا نظام تعلیم پہ ذرا غور کرے، ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ آج ہمارے بچے جس لیول پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہوں؟ کیا ہمارے بچے ویسے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے جب باہر ملک جاتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان بنا دیا؟ یورپ اور امریکہ یا ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے تو انسان بن کے آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہ کے وہ انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے نظام تعلیم میں کیا نقص ہے، کیا خلل ہے؟ وہ خلل کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں نہیں پائی جاتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے؟ اس کی مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں. علم کے اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں کسی سے، ٹیلنٹ موجود ہے، سمجھ موجود ہے، ذہین بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے، تیز ہے. لیکن جب یہی بچے پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کی کرپشن سے بچ نہیں سکتے، بلکہ خود اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آتے اور معاشرے کو برائی سے روکتے، بچاتے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے یہی ملوث ہو جاتا ہے کرپشن میں، بددیانتی میں، خیانت میں، چوری میں، فریب میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، غیبت، چغل خوری، آپ یہ لمبی لسٹ گنتے جائیں. اور پھر آپ دیکھیں میڈیکل کے فیلڈ کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹروں نے اپنی تعلیم حاصل کی میڈیکل کالج میں میڈیکل کے اصول کی بنیاد پہ، لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ پر ایک دھبا ہے، کالا اور سیاہ دھبا بن چکے ہیں، دھوکہ وہ دیتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مریضوں پر. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کے گردے چرا کر بیچتے ہیں. کئی خبریں سنیں ہم نے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے، میڈیکل کے کوئی کتاب آپ کو یہ سبق نہیں دے گی کہ آپ نے مریض سے یہ دھوکہ کرنا ہے، اسے گردے چرا کر بیچنے ہیں، ہرگز نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے، اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے 25 سال تقریباً، مسلسل پڑھائی، اس پہ خرچ کیا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ لگتا ہے، پورے معاشرے میں وہ ایک ہیرو نظر آتا تھا، ایک اچھا انسان نظر آتا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑیں، انجینئر کو لے لیں آپ. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں روڈ کی تعمیر آج ہو رہی ہے، 3 مہینے کے بعد یہی روڈ پھر خراب ہو گیا، اس کی پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گیا. ایک سال میں ایک روڈ 5 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ اس انجینئر نے اگر اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیا ہوتا، جیسے کہ اس نے پڑھا ہوں اصولوں کے مطابق، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. استادوں کو دیکھیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے بچے پڑھنے جاتے ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور کب اس جیل سے میں نکلوں گا. اسکول اس کے لیے جیل بن چکی ہے. چند سال پہلے وہ خود اسی کلاس روم میں بیٹھا کرتا تھا، اور یہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بنیادی خلل ہے، نقص ہے ہمارے نظام تعلیم میں، اور وہ ہے تربیت کا. ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بس, اور یہ بچہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے ہمارے لیے بس, اور جیسے لے کے آتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے امتحان میں پاس ہونا ہے, چاہے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہو جائے, ہمیں اس کے نمبروں سے غرض ہے, اس کی ڈگری سے غرض ہے ہمیں بس. جو وہ پڑھتا ہے اس کے خلاف وہ کرتا ہے, یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں واپس آتے ہیں انسان بن کے آتے ہیں, وہاں پہ تربیت بنیادی حصہ ہے تعلیم کا, اس کے بغیر ان کی تعلیم چلتی نہیں ہے. اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے, اسکول ایج سے پہلے. بچوں کی جو اسکول کی عمر ہے 5 سال سے شروع ہوتی ہے عام طور پہ, یہاں پر 6 سال ہے. یہ جو 5 یا 6 سال بچے نے گھر میں گزارے ہیں کس چیز پہ گزارے ہیں؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے 5 سالوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول سے جو علم اور نالج حاصل کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بنیادی علم ہوتا ہے نمبر ایک, اور تقریباً 85% کے قریب ہوتا ہے. پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے ساری زندگی, اور پھر وہ تقریباً 85% اس کی نالج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, اور 80% بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھتا ہے ان 5 سالوں میں, اپنی ماں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کی زندگی کا 80% حصہ ہے. تو مائیں دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی کیا وہ تربیت دے رہی ہیں. بچے کے دماغ ایسے جیسے کہ خالی میموری ہوتی ہے, آپ اس میں جو بھرنا چاہیں بھر دیں, فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری سے آپ جب بھی چاہیں ڈیلیٹ کر لیں نکال لیں, لیکن بچے کی میموری سے آپ کبھی کچھ ڈیلیٹ نکال نہیں سکتے. یاد رکھیں جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہاں بعد میں اس کو تبدیل کرنے میں محنت اور مشقت تو ہوگی, تبدیل کرنا مشکل ہے ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں آج وہی صلہ آپ کو ملے گا جب یہ بچہ بڑا ہوگا. اور یاد رکھیے یہ صلہ صرف آپ کو نہیں ملے گا بلکہ پورے معاشرے کو, بلکہ پوری امت کو, اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. تو تربیت ایک بنیادی حصہ ہے, اور جس نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ نظام تعلیم بہت کمزور ہوتا ہے. امتحانوں کی بات میں نے کی ہے, ہمارے امتحانوں کا سسٹم دیکھیں, نظام دیکھیں, اس میں بھی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے امتحانوں کو اس انداز سے بچوں کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے, امتحان نہیں ہے. امتحان گھڑی آ گئی ہے یعنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے, بچوں کے دل دھڑکتے امتحانوں سے, ایسے لرزتے ہیں. آپ یہی دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں, امریکہ میں دیکھیں, یوروپ میں دیکھیں, بچے خوش ہوتے ہیں امتحانوں میں, وہ چاہتے کہ پورا سال امتحان ہو. انسان کی سائیکالوجی جو ہے بڑی نازک ہے, اور بچوں کی بڑوں سے بھی زیادہ نازک ہے. جب ہم اب بڑوں کو لے لیں, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, جب آپ یا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں اس میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں. لیکن جو عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جب آپ پہلے دن سے ہی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے, مصیبت آ گئی بچے کے لیے, یہ تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہیں جنگ لڑنی ہے, پہلے دن میں اس کے خلاف جنگ, دوسرے دن اس کے خلاف, تیسرے دن اس کے خلاف, وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگ میں پتا نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. اور پھر ہم اس بچے کو کہنا چھوڑ دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے, وہ بیچارہ پڑھتا رہتا ہے یا ٹیوشن اسے بھیج دیتے ہیں, ٹیوشن میں 20-40 لوگ ہوتے ہیں, اس نے بھی گزارا کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے. بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ. بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, بات سے مشکل ہوتے ہیں, آپ کوشش کرو کہ بچہ خود سمجھے, خود سیکھے. اسکول میں جو وقت ضائع کرتے وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے. یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے گھروں میں, اپنے بچوں, اپنے بچوں کے دل میں وقت کی اہمیت کا بیج بو کے دیکھو. ہمارے بچوں کے پاس وقت کچھ اہمیت نہیں ہے, بس وقت گزرتا جا رہا ہے. جب اسے یہ یقین دہانی دیں گے آپ کے وقت قیمتی ہے اور وقت پر کام کیا کرو, اور اگر آپ کو اور اگر آپ نے بچے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا ہے تو آپ کے بچے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. آپ کا ہمارا مسئلہ یہ ہے, تو آج تک ہم نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وقت کس طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے, وقت کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, کون سا وقت کس وقت کہاں پہ ہم نے صرف کرنا ہے, کتنا صرف کرنا ہے, یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. کس چیز کا حق زیادہ ہے وہاں پر وقت زیادہ گزارا جائے, اس کے ہمیں کیا پتہ کیا ہے, تو بچے کو کیا بتائیں گے ہم؟ اس لیے بچے بےچارے بس پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. بعض بچے بےچارے 8 گھنٹے پڑھ کر بھی فیل ہو جاتے ہیں, اور بعض بچے 2 گھنٹے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس 2 گھنٹے والے بچے نے وقت کی اہمیت کو جانا ہے, اور وقت کے مطابق وہ پڑھتا ہے, اور جب وہ پڑھتا تو پھر پڑھتا ہے بس, وہ ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھنی ہے وقت پہ, نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے. امتحان کی تیاری کے لیے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے 2 گھنٹے وہی پڑھتا ہے صرف, کچھ اور پڑھتا نہیں ہے, کچھ اور دیکھتا نہیں ہے, کچھ اور سنتا نہیں ہے. کھیلنے کے لیے بھی اس کے لیے پتا ہے انہیں 1 گھنٹہ کھیلنا ہے, وہ امتحان ہے تو دنوں میں بھی کھیلتا ہے. کیونکہ اگر 24 گھنٹے اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر انسان کوئی ایک آپ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایک عمل 10 گھنٹے کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دے مجھے, اچھی سے اچھی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جس میں سارے کے ساروں گپے ہو اور مزاح ہو, آپ کے مزاج کے مطابق ہو, تب بھی آپ 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے. تمہارے بچے ریاضی, انگلش, الجبرا, سائنس 10 گھنٹے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی عقل مندی کی بات ہونی چاہیے. اور جس بچے نے 8 گھنٹے گزارے وہ بےچارا فیل ہوا ہے, اس نے 8 گھنٹے تو پڑھے, کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے, والد صاحب نے کہا 8 گھنٹے پڑھنے ہیں, اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے کرنے ہیں, بس کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کا دل, اس کا دماغ اس کتاب میں نہیں. 8 گھنٹے اسے لگائے, پڑھے تو ہیں, اس نے تھک گیا, سو گیا, آپ نے دیکھا یہ تو سو رہا ہے, ایسے مار کے اسے اٹھایا, تمہیں پتہ نہیں تم نے پڑھنا ہے, یہ سونے کا وقت ہے تمہارا, اٹھو پڑھو. بےچار اٹھ جاتے پریشان, ایسے اس کو پتہ نہیں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں میں, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر اٹھ کے پڑھتا ہے, پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگ آ جاتی ہے, پھر ماں آ جاتی ہے, وہ اس کو دو لگاتی ہے منہ پہ, تم نے پڑھنا ہے تم نے سونے, تو پتہ کل تمہارا امتحان ہے. وہ اس عذاب بےچار رہتا ہے, اس نے 8 گھنٹے بس پڑھنے ہیں, اس کی مصیبت سر سے پتہ نہیں کیسے اترتی, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, آخر میں جب 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, والدین بھی راضی ہیں, ہمارے بچے نے ہمارا بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے ڈیلی, اور دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ کیسے نمبر لے کے آتا ہے. وہ بےچارہ بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل ہو کے آیا ہے, 8 گھنٹے پڑھ رہا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا بھائی؟ کہیں ہم تو سبب نہیں ہے اس فیلئر کا, اس ناکامی کا؟ ہم نے بچے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں کو ہمارے پڑوسی نہیں پالیں گے, ہمارے بچوں کو کوئی تیسرا شخص نہیں آ کے سنبھالے گا، ہمارے بچوں کو اسکول سے استاد نہیں آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ہمارے بچے ہمیں سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سختی ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، 24 گھنٹے سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، بچوں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں۔ بعض والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں امتحانوں میں، یہ غلط طریقہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کے وقت جو ہے کہ اسکول والے جو ہیں یہ کوئی سسٹم ایسا بنائے ہوئے کہ پیرنٹس کو بلائیں، خاص طور پہ ماں کو، اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھ امتحان آنے والا ہے، تم نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھنا ہے، تب بچے جو ہے وہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھ میں بتا دیکھ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام ہو اسکولوں میں، عام طور پہ تو ہوتا ہے پیرنٹس ڈے میں جو آخری دن ہوتا ہے وہ یہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی، یعنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو میری ایک مشورہ ہے، ایک سوچ ہے کہ جو اسکول والے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کا، کیونکہ ہر اسکول اہتمام نہیں کرتا، اکثر اسکول تو بزنس کرتے ہیں، بہت کم اسکول ہیں جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ پیرنٹس ڈے میں آپ کا جو اہتمام ہے، جیسے کہ دوسرے امور میں ہوتا ہے کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے، کس چیز سے اسے سمجھانا پڑھانا ہے، امتحانوں کا بھی ایک خاص سیکشن رکھیں اور انسٹرکشن دے کے اپنے امتحانوں کے بچوں کے ساتھ کیسے اپنے معاملات طے کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے، وقت کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی نظام قائم ہو جائے تو میرے خیال ہے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کافی سہولت اور آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے تو امتحانوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بچوں کے سامنے، نمبر دو سختی کرنا، بچہ پہلے مصیبت میں ہے، بچہ پہلے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پورا سال اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، اب اس نے پورا پڑھنا ہے، پورے سال کا یا پورے 6 مہینے کا کورس اس نے پڑھنا ہے، وہ پہلے سے بچارہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں سختی جو ہے مصیبت بن جاتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک غلطی آپ نے کر دی ہے کہ امتحانوں کو بڑا ہوا بنا دیا ہے، دوسری غلطی نہ کریں، سختی نہ کریں اس موقع پر، خاص طور پہ یہ چند انسٹرکشنز والدین کے لیے، میرے چند گزارشات ہیں والدین کے لیے، ان دنوں میں سختی نہ کریں۔ ہاں سختی تب کریں جب اس کی ضرورت ہو، ابتدا سختی سے نہ کریں، ابتدا نرمی سے کریں اور سختی ضرورت کے لیے رکھیں۔ ہم کرتے کیا ہیں، الٹا کرتے ہیں، سختی ہماری ابتدا ہوتی ہے اور نرمی ہماری انتہا ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں میں جانتا ہوں، ساتھ بیٹھیں، اپنے قریب کریں، اپنے سینے سے لگائیں، آپ کو نہیں پتا کہ تکلیف کے وقت جب آپ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے۔ تکلیف میں تو وہ ہے، امتحان کی تکلیف میں، وہ تکلیف میں کا ماحول ہم نے اسے دیا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے دو غلطیں ہو چکی ہیں، اب اس کی اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اس کو سینے سے لگائیں، اس بچے سے پوچھیں بیٹا کوئی مشکل تو نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں پوچھوں مشکل ہے، میں کون سا پڑھے لکھتا ہوں، میں نے کب کہا کہ بچوں کو تم یہ بتاؤ مشکل ہے تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں، صرف یہ سوال کر کے دیکھ لو بس، بیٹا کچھ مشکل تو نہیں، کچھ پریشانی تو نہیں۔ اور بعض بچے بڑے بہادر ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوگی آپ کو نہیں کہے گا ہاں مشکل ہے، نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ آپ پوچھ کے تو دیکھیں بچے سے، اسے پانی کا گلاس دیں، اسے دودھ کا گلاس دیں، کوئی جوس اسے جا کے دیں، بچوں کو پتہ چلے کہ میرے والدین بھی میرے اس مصیبت کے وقت میرے کوئی ساتھ ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے، جو مصیبت وقت ساتھ دیتا ہے بھائی۔ اور والدین اگر اپنے بچوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست بن سکتے ہیں، بچوں کے قریب رہیں۔ چوتھے نمبر پہ اپنے جو جھگڑے ہیں نا، جھگڑے جو کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امتحانوں کو دن تھوڑے سے بریک لگا لیں، میری ایک گزارش ہے خاص، دیکھیں جھگڑے زندگی کا حصہ چلتے، میاں بیوی کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے، جہاں محبت ہے پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا، لیکن امتحانوں کے وقت آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں کمرے میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ان کی توجہ تمہاری طرف ہے، بیچارے مجبور ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، اور آپ کا جھگڑا آپ کے بچوں پر اتنی برا اثر کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امتحانوں کے دن جو ہے والدین جو ہے آپس میں ایک اتفاق کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ امتحانوں کے دن جو ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. یہ جھگڑے جو ہیں جتنی بھی لکھتے جائیں، 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 جتنے بھی ہیں، امتحانوں کے بعد ان سے نمٹ لیں گے ہم، اگر کرنا ہی ہے جھگڑا ضرور، اس کے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو. ہاں اگر معاف کرنا چاہتے تو بڑی فضیلت کی بات ہے. امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس 2-4 مہینے ہیں چھٹیوں والے، آپ اپنے مسائل حل کرتے رہے، لیکن اس وقت خاص طور پہ اپنے جھگڑوں پہ ذرا بریک لگائیں اور بچوں کو ذرا ایک ٹھنڈا سا سانس لینے دیں. پانچویں نمبر پہ بچوں کو یہ نہ کہیں مجھے صرف سرٹیفکیٹ چاہیے. بچوں کو یہ کہیں بیٹا تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہیں اور تم نے پاس ہونا ہے، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. کبھی نقل نہ مارنا اور چیٹنگ نہ کرنا، ایسے سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے ہم ایسے ٹھیک ہیں، فیل ہونا ہے ہو جاؤ، لیکن کبھی چیٹنگ نہ کرنا. ویسے آپس کی بات ہو کہ والدین ایسا کرتے ہیں، بیٹا فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن چیٹنگ نہ کرنا. ہیں بہت کم ہے ایسا والد بھی جانتا ہوں، جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے چیٹنگ کی، وہ خود اسکول میں گیا اور کہا میرے بچے کا دوبارہ امتحان لو، میرے بچے اس قابل نہیں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر 6، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا صرف یہ امتحان نہیں تمہاری زندگی میں، تمہاری کامیابی ناکامی اس امتحان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی ساری کے ساری امتحان ہی امتحان ہے، اور اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر سے ٹرائی کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہے گا، نہیں ہوگا فیل، اب کر کے تو دیکھیں. اگر آپ اس سے سختی کریں گے تو اسے توڑ دیں گے، یاد رکھیں. آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹا، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھیں، بیٹا اللہ تعالی سے ڈرنا، میں تمہاری مدد تو کرتا جا رہا ہوں اور جب تک میری طاقت ہے کرتا رہوں گا، لیکن تم یہ خود سوچو، خود دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے 4 گھنٹے 3 گھنٹے جدوجہد کرنی ہے، 8 گھنٹے ذرا چھوڑ دیا، 8 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، 4 یا 5 گھنٹے جتنے ہیں مناسب وقت ہے، تم نے محنت کرنی ہے. اور جب کتاب کھولو تو میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اسے جب پڑھنا دل لگا کے پڑھنا، کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا، میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھانے کی، یا کچھ ایسے شخص سے رابطہ کروں گا جو تمہیں سمجھا سکے، جتنی مجھ سے مدد ہوتی ہے میں کروں گا تمہاری مدد. لیکن یہ جو وقت ہے آپ کا، اس کو ضائع نہ کرو. ہاں اگر اس طریقے سے جدوجہد کے بعد فیل بھی ہو جاتے ہو تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے، یہ بچے کے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے، اور اس کا ایک ہوا امتحان کا جو بوجھ ہے اس کے سر پہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یا اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، اپنے دل سے پڑھتا ہے. یہ والدین کے لیے چند ہدایات ہیں. اب بچوں کے لیے میں چند ہدایات ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ امتحانوں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، یہ دعا زبان پہ ہونی چاہیے۔ نمبر دو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو، والدین کی فرما برداری کرتے رہو، اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ ان کا رویہ غلط بھی ہے تو وہ تمہاری خوشی کے لیے ہے۔ آج جو تم دیکھ رہے ہو، آج سے 5 یا 10 سال کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی، وہ آپ کے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آج آپ پر سختی کر رہے ہیں، اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دو، تمہارے لیے ہے وہ، لیکن ان کی غلطی سے یا ان کی سختی سے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیونکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو میں بھی ان پر ظلم کروں، ان کی نافرمانی کروں۔ یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھو، جس شخص پر، جس بچے پر اس کے والدین راضی ہیں، اس کا رب بھی اس پر راضی ہے، اور جس بچے کے والدین اس سے ناراض ہیں، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تیسرے نمبر پہ، اپنے والدین سے خاص گزارش کرو دعا کی۔ ایک دعا تم نے خود کرنی ہے، پھر والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کی سختی کو برداشت بھی کرنا ہے اللہ کے لیے۔ نمبر تین، والدین سے گزارش کرتے رہو، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ چوتھے نمبر پہ، امتحانوں سے ڈرنا نہیں کبھی، ٹھیک ہے چیلنج ہے، لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی تو بہادری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اور امتحانوں کے وقت بھی ماشاءاللہ وہ کافی یعنی بہترین طریقے سے وہ امتحانوں سے نمٹتے ہیں، لیکن جو ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ تو کبھی بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرنا، اور بزدل یاد رکھیں، بزدل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں، تو ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک امتحان ہے جیسے بھی امتحان ہے۔ اور میں انشاءاللہ پانچویں نمبر پہ، اس یقین کے ساتھ امتحان دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ میری محنت ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا۔ چھٹے نمبر پہ، کبھی شیطان کو جگہ نہ دینا وسوسے کی، ارے امتحان آ گیا ہے، اب پتہ چلے گا بچے، اب دیکھو تمہاری حالت کیسے بگڑتی ہے، اتنا مشکل امتحان ہے، تمہیں پتہ ہے وہ جو سوال تم نے نہیں پڑھے وہی آنے والے ہیں، وہی سوال آ رہے ہیں، بچے بےچارے پریشان ہوتے، کبھی اس کتاب کو الٹا کرتے، کبھی سیدھا کرتے۔ جو تم نے محنت کی ہے یاد رکھے، اگر تم نے محنت کی ہے بہترین طریقے سے، پھر پریشان نہ ہونا، جو سوال رہ گئے ہیں اگر ان کو دوبارہ پڑھ سکو تو پڑھو، نہیں پڑھ سکو چھوڑ دو۔ اگر کل امتحان ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے انہیں دہرانے کا، تو پڑھ لو، اگر وقت نہیں ہے جو آپ پڑھ چکے اسے ریوائز کرو۔ ایک امتحان سے، ایک سوال کے جانے سے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، بتا دوں میں آپ کو، لیکن اگر ایک سوال کے پیچھے لگیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور پچھلے 20 سوال چھوڑ دیں گے، تب تو ناکامی کا اندیشہ ہے۔ اسے شیطان کو جگہ نہ دے، اور کثرت سے، چھٹے نمبر پہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے آپ کو محفوظ کرے۔ ساتویں نمبر پہ، برے دوستوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگر پورا سال الگ نہیں ہوئے، کم سے کم امتحانوں کے دن میں، امتحانوں کے دن میں دوری اختیار کرو، کیونکہ سارا سال وہ ناکامی میں ہی گزار چکے ہیں، کھیل کود میں گزار چکے ہیں، ابھی جب وقت آیا ہے امتحان کا، اب تو وہ بزدل ہیں، سارے سال تو ضائع کر دیے انہوں نے، کبھی جدوجہد کی نہیں ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ڈوب رہا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ ڈوب جائے، تو آپ کو ڈرائیں گے اور آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ڈسٹرب کر رہے ہیں، کبھی دروازے دستک دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تاکہ میں اگر ایک فیل ہوتا ہوں تو میری خیر نہیں، جب دو یا تین اور بھی فیل ہوں گے تب میرا والد بھی ٹھنڈا سانس لے گا، چلو اس کے دو اور ساتھی جو دو اور دوست بھی تو فیل ہوئے ہیں، امتحان مشکل تھا۔ ایک ٹرک ہوتے ہیں بعض بچوں کے، جو سست بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے عجیب غریب ٹرکس ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بالکل دور ہو جاؤ۔ اور اچھے اور برے کی پہچان ہمارے بچے جانتے ہیں الحمدللہ، اتنا مجھے پتا ہے، جو سمجھدار بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا برا ہے، اور اسکول میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بچے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس سے دوستی لگانی ہے۔ اور یاد رکھیں جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں، یہ نہ کہنا کہ نہیں میں تو اچھا ہوں برا وہ ہے، اگر تمہارا دوست ہے تم بھی ویسے ہو۔ آٹھویں نمبر پہ کبھی چیٹنگ نہ کرنا، بہادر ہونا، اس پہ اتفاق ہمارے شروع سے ہوا کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ، سوال نہیں آتا چھوڑ دو، اور یہ سوچ کے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جب جواب آتے ہیں تو کیا کرو۔ اور یاد رکھو جو سوال نہیں آتے ان کو آخر میں کرو، بعض بچے بیٹھے رہتے ہیں بےچارے پہلا سوال مشکل آ گیا، اور یہ غلطی والے نظام تعلیم کے امتحانوں میں پہلا سوال مشکل رکھ دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہمیشہ آسان ہونا چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہاں اگر مشکل سوال رکھے تو آخر میں رکھیں۔ امتحانوں کے پیپر میں یاد رکھیں جب پہلے بچے پہلا سوال پڑھتے اس کو نہیں آتا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو جو باقی آسان سوال بچہ کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے جو پیپر بناتے ہیں ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلا جو سوال ہے، اگر کمپلسری بھی بعض کوشچن پہلے کمپلسری ہوتے ہیں تو سوال بھی اگر تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کا انداز آسان ہونا چاہیے۔ اچھا بعضوں کا سوال بہت آسان ہوتے ہیں، سوال لکھنے کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بچے کیا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہی سوال کسی اور ٹیچر سے پوچھو نا وہ کہیں گے یار یہ کس نے لکھا ہے، پتہ نہیں اس وقت وہ ٹیچر کس موڈ میں تھا، لڑا ہوا تھا بیوی سے، پتہ نہیں کیا مشکل تھی اسے، کوئی مصیبت تھی بےچارے کے اوپر، پتہ نہیں کیا اس نے وہ گرمی ساری اس پیپر پہ ڈال دیا ساری۔ تو یاد رکھیں انصاف سے کام لینا ہے، اگر آپ کا بچہ اس کلاس روم میں نہیں ہے تو آپ کا بچہ کسی اور کلاس روم میں ضرور ہوگا، اگر آپ یہ امتحان یہ پیپر بنائے کیونکہ آپ کا بچہ موجود نہیں ہے تو کوئی اور بھی ایسا اس سے مشکل پیپر آپ کے بچے کے لیے بنا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا، میری آٹھویں گزارش ہے بچوں کے لیے، امتحان کے وقت میں چیٹنگ کبھی نہ کریں۔ بعض بچے کے ہم چیٹنگ نہیں کرتے، ہم چیٹنگ کرواتے ہیں، دونوں برابر ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سخی ہیں، پیپر لکھ کے نا ایسے ڈیسک پہ ایسے رکھ دیتے ہیں، وہ خود ایسے کرتے رہتا ہے اور پیچھے والا جو لگا رہتا ہے، پھر پتا چلتا ہے بھائی بیٹا آپ نے نقل تو نہیں، نقل بالکل نہیں ماری میں نے، نقل مارنا جو ہے چیٹنگ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں نے چیٹنگ نہیں کی، خوش ہے بےچار، اسے پتہ نہیں بچے کو، اکثر بچے کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نقل مارنا جو ہے کسی اور سے نقل مارنا حرام ہے، کسی اور کو نقل کروانا حرام نہیں ہے۔ میرے بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہی ہوتی ہے، چاہے خود کرو یا کسی اور کو کرواؤ، دونوں برابر ہیں، گناہ میں جرم میں دونوں برابر ہیں۔ بعض بچے کہتے ہیں اگر ہم چیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم سے دوست ناراض ہو جائیں گے، یہی تو برے دوست ہیں، یہی پہچان ہے برے دوستوں کی، اچھے دوست نہ تو خود نقل کرتے ہیں اور نہ کبھی آپ کو نقل کرنے کی گزارش کریں گے۔ بیٹا یاد رکھے دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے تو ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو۔ نامے نمبر پہ کثرت سے یہ ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بعض بچے کہتے ارے میں تو ذہین ہوں، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا، یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس میں تکبر ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو میرے اندر کوئی زور ہے اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی آسانی فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اگر میں اس قابل ہوں کہ امتحان میرے لیے آسان ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ. دسویں نمبر پہ، جب امتحان کی کرسی پر بیٹھو تو آسانی کی دعا نہ بھولنا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. جانتے ہمارے بچے اس دعا کو، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بعض ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں، یہ دعا ہمیں آتی ہے، اور جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ دنیا کے امتحان تھے، کچھ نظام تعلیم کی میں نے بات کی، کچھ امتحانوں کی میں نے بات کی ہے، اصل امتحان ہے آخرت کا امتحان، اور اس میں صرف ہمارے بچے نہیں، ہم نے بھی دینا ہے، بڑوں نے دینا ہے، چھوٹوں نے دینا ہے، عورتوں نے، مردوں نے، حاکم نے، محکوم نے، امیر نے، غریب نے، سب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، ہم سب سے سوال کریں گے، ضرور کریں گے، اجمعین سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، جو عمل ہم کرتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کا قول ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو، چاہے وہ جسم کا عمل ہو، ہم نے ایک ایک قول کا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تیرے رب کی قسم، ذرا غور کرے، انداز بیان پہ غور کرے ذرا، اے میرے نبی، تیرے رب کی قسم، سب سے سوال کریں گے، سب سے امتحان لیں گے، اور اس امتحان سے کوئی بچے گا نہیں. بچیں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے گا. اصل تو یہ ہے، اس میں ایک استثناء بھی ہے، 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ اکبر، کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 میں سے کر دے، اپنے رحم و کرم سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن محض اپنے رحم و کرم سے ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل کر دے. لیکن ان کی نشانی ہے 70,000 لوگوں کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون 70,000 ہے، اور آپس میں مشورہ کرتے رہے. بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے، بعض نے کہا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے. تو آپس میں باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون 70,000 ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن لے چار نشانیاں، ہم الذین، نمبر ایک، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلى ربهم یتوکلون. نمبر ایک، وہ کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کو، کہ میں بیمار ہوں، آؤ فلان شخص تم اللہ کے نیک بندے مجھ پر دم کرو. طلب دوسروں سے نہیں کرتے، اگرچہ رقیہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے، حرام نہیں ہے. آپ کسی شخص سے کہتے ہیں آپ مجھ پر دم کرو، قرآن مجید کی آیا جو رقیہ شرعیہ ہے، جس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، جو رقیہ شرعیہ قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید سے رقیہ کرنا شرعاً جائز ہے، تو اگر آپ کسی سے طلب کر کے مجھ پر رقیہ کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں اللہ پہ توکل کی تھوڑی سی کمزوری ہے. اس لیے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے لیکن 70,000 میں نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. لا یسترقون, نمبر دو, لا یتطیرون, بد شگونی نہیں کرتے وہ. بد شگونی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں بد شگونی نہ ہوتی ہوگی, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کینچی کھلی ہے, آج جھگڑا ہوگا, گھر کے چھت پہ کوا آیا ہے, آج کو مصیبت آنے والی ہے. دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے, اس کی کچھ نشانی, پتہ نہیں پیسہ آئے گا, پتہ نہیں پیسہ جائے گا, جائے گا. بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے, اچھا پیسہ آئے گا. بعض الٹا کہتے ہیں بعض لوگ. دائیں پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے, کالے بل نے راستہ کاٹا ہے, کسی لوڑے لنگڑے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے اور میرا دن آج برا ہو گیا. بعض لوگ کالے بل راستہ کاٹ دینا تو جس کام سے جا رہے کام کرتے نہیں ہیں وہ. بعض تاجر تجارت اپنی اس دن کی چھوڑ دیتے ہیں, آج مصیبت پڑ جائے گی. کالی بلی کا بچاری کا قصور کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ نے کالا پیدا کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے یہاں سے گزرنا تھا اور آپ نے گزرنا تھا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, آپ کا ٹاکر کالی بلی سے ہو گیا, تو اس کیا قصور ہے بیچاری بلی کا؟ پھر آپ یہ بلی آپ کے نفع نقصان کی مالک بن گئی ہے, آپ کی تجارت کی نفع نقصان اس بلی کے ہاتھ میں ہے. عجب سی بات ہے اللہ, یہ لوگوں کا ایمان ہے. سنیں, لا یتطیرون, بد شگونی سے پاک ہیں. چوتھے نمبر پہ, لا یکتوون, داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرتے. کوی جو ہے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے, پھر جسم کے بعض حصے کو داغا جاتا ہے اس لوہے کی گرم سلاخ سے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہے اور پہلے جائز تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض میں مکروہ کر دیا. اب یہ مکروہ طریقہ ہے, داغنا اگر ہو کسی علاج کے لیے سب سے آخر میں رکھے, اسے ابتدا وہاں سے نہ کریں کیونکہ مکروہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے, وہ علی رب ہی میں توکل ہوں, چوتھی صفت یہ ہے, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں اس امتحان کی, باقی سب سے امتحان ہو کر. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیں, جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے, محفوظ ہونے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے, نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. جب نام اعمال دیکھیں گے نا, اب ملنے کی تو الگ کہانی ہے. قرآن مجید نے ایک ہی چیز کا کھول کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, کہ نام اعمال کیسے ملے گا, دائیں ہاتھ والوں کیسے ملے گا, ان کو حالت کیا ہوگی, وہ کیا کہیں گے, اور بائیں ہاتھ والوں کو کیسے ملے گا, وہ لوگ کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو نام اعمال ہے اس کے اندر جانتے درج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے, سورت کہاں پہ فرماتے ہیں, جب ملے گا نام اعمال تو دیکھیں گے لوگ, کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اور یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب کو ہو کیا گیا؟ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے. کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی جس نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی, صغیرہ اور کبیرہ سب لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا, کبیرہ یعنی ہنسنا, یہ بھی شامل ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی گئی ہے, آپ کا ہنسنا بھی لکھا گیا ہے, دونوں ایک چیز نہیں ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ ہنسا ہے یا مسکرائے, نہیں, دونوں الگ ہیں. مسکرانا الگ لکھا گیا اور آپ کا ہنسنا الگ لکھا گیا, یہ انگلی کا اشارہ الگ لکھا گیا اور کسی کی طرف کرنا الگ لکھا گیا اور مارنا الگ لکھا گیا. اگرچہ ہاتھ اٹھتا ہے نا مارنے کے لیے, یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہاں سے اٹھنے تک مارنے تک سب لکھے گئے ہیں اور سب کا حساب دینا ہے. پھر اس نام اعمال کے مطابق حساب ہوگا. امتحان ہے, مشکل گھڑی ہے, اور اتنی ہولناک امتحان ہے, یہ یاد رکھیں کہ سزا سامنے ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جہنم کو فرشتے گھسیر کے لے کے آئیں گے, 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے. کھولتے ہوئے جہنم آئے گی اور میدان محشر میں سامنے ہوگی. اب ذرا غور کر, امتحان دینا اس فقیر اور حقیر انسان نے. سزا جہنم ہے اگر ناکام ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اور امتحان لینے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے, اور گواہ فرشتے ہیں. گواہ یہ زمین ہے, گواہ یہ آپ کا اپنا جسم ہے. کہاں بچ کے جا سکتے ہو؟ دنیا میں جھوٹ فریب چیٹنگ کر کے تو نکل گئے نا. یہاں چیٹنگ نہیں چلے گی, یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. یہاں پر امتحان دینا ہے. سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ماذا اجبتم المرسلین. پہلا سوال, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ رسولوں کو جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ رسول لے کے کیا آئے ہیں. رسولوں کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام لے کے آئے ہیں رسول؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کا یہی بنیادی پیغام ہے, توحید عبادت. اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس عام سے چھوٹے سے سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میرے بھائی کتنا آسان سوال ہے, لیکن جواب کتنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی مر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, غلط جواب دے کے مر رہے ہیں. توحید عبادت نہیں سمجھ, شرک اکبر پر ان کی وفات ہو رہی ہے. ماذا جبتم المرسلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, کیا پیغام تھا؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ سچا معبود نہیں. سب سے پہلا پیغام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, یہی پیغام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ شُعَيْبًا, یہی پیغام. یہی پیغام ہر رسول ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور عجب بات ہے, امت میں لاکھوں لوگ اس بڑے بنیادی امتحان میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ماذا جبتم المرسلین. اور ان سوالوں میں سے ایک حدیث بڑے پیارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لن تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ, بندے کے یہ جو پاؤں ہلیں گے نہیں قیامت کے دن اپنی جگہ سے, حتی یسأل عن اربع, جب تک وہ چار سوالوں کے جواب نہ دے. یہ چار سوال اور بھی کرنے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں ان سوالوں کے, اور ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, کوئی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا, کوئی بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نمبر ایک, عن عمره فيما افنى, میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ کہاں پر فنا کی ہے؟ آج میں سوچوں اپنے آپ سے پوچھوں, میری زندگی جو گزر چکی ہے ابھی تک کہاں پر میں نے فنا کی ہے؟ فنا جانتے ہیں یعنی گزرا وقت, وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, اب فنا ہو چکا ہے وہ. اگر ابھی بھی عقل نہیں آئی بقیہ زندگی تک بھی یہی میں 20 سال کے بعد بھی یہی سوچوں میں نے کہاں پہ فنا کی, پھر بھی کچھ نہ کروں, کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں؟ ان عمره فیما افنا, تمہیں میں نے زندگی دی ہے, مکمل زندگی دی ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں پہ فنا کی ہے. یہ پتا ہے کہ بس صبح ہوتی تھی رزق کی تلاش میں نکلتے تھے, جاب پہ جاتا تھا, کام کرتا رہتا تھا, کام کرتا رہتا تھا, واپس آ کے تھک جا کے سو جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا, کچھ شاپنگ کرتا تھا, بچوں کے لیے کچھ خریدتا تھا, رات کو ٹی وی دیکھتا تھا, ٹائم 12 بج جاتے تھے, نیند آ جاتی تھی, پھر سو جاتا تھا, پھر صبح اٹھتا تھا, پھر یہی میری زندگی گزر گئی. کہاں پہ فنا کی ہے اپنی عمر, کس چیز میں؟ یہ تو عام سی بات ہے نا, عام سا نمونہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے, صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی. تمہارا رب بھی ہے, کبھی سوچا ہی میرا رب بھی ہے جس نے مجھے یہ عمر دی ہے, اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہے؟ اپنے رب کو میں نے راضی کیا ہے؟ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا مر جانا, تو پھر گدھے اور بلی کتے کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جانور کیوں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اشرف المخلوقات اور یہ جانور برابر ہو گئے کیا؟ اشرف المخلوقات کو تم سمجھو, اپنی اوقات اپنی حیثیت دیکھو, کون ہو تم؟ اشرف المخلوقات بنی آدم کہا جاتا ہے, آدم علیہ السلام نبی کی اولاد, تم نبی کی اولاد میں سے ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی, ہم بندر کی اولاد اچھی ہیں. انسان تو بندر سے بنا ہے نا, پھر وہ بندر والی زندگی گزارتے رہتے بیچارے. مٹیریلسٹک لوگ ہیں, دنیا کے پجاری ہیں, دینار اور درہم کے پجاری ہیں, دنیا سے خالی ہاتھ گئے, کچھ نہ لے سکے. عن عمری فیما افنا, اللہ کی قسم یہ سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سوال, کہاں پہ فنا کر چکے ہیں اب تک اپنی عمر, کہاں پہ ہم نے فنا کی ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ہم پڑھتے ہیں, ہم کیسے مرد ہیں؟ کہ ہم واقعی مرد ہیں؟ مرد کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو ہمیشہ اپنی آستین اوپر کر کے رہتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے. داڑھی والا صرف مرد نہیں ہوتا, مونچھ والا مرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ مرد ہوتے ہیں شریعت کے ترازو پر, یہ مرد ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اور نہ دنیا غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. کیا ہم بھی مرد ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب پوچھیں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے, اے میرے بندے اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اگر اس کا پاس اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو دوسرا سوال دیکھیں آپ. وعن شبابہ فیما ابلاہ, اے میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی, جوانی کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ارے جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز ہے کوئی؟ لیکن واللہ دکھ کی بات ہے, آج اپنے ہم معاشرے کو دیکھیں, آج ہمارے جوان کہاں پہ ہیں؟ جوانی ضائع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلی صف میں دیکھیں آپ, بےچارے بوڑھے کھانس رہے ہوتے ہیں, سفید داڑھی والے. بہت کم جوان آپ کو ملتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں, ہیں لیکن بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ان شباب ہی فیما ابلاہ, جوانی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, احسان ہے, تندرستی کی انتہا, طاقت, تندرستی, اچھی سوچ, اچھی عقل. عقل مندی بھی کام نہیں آئی, یہ طاقت بھی کام نہیں آئی, سب ضائع ہو گیا شہوتوں کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بدکاریاں اور نافرمانیاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جوان چل کے جاتے تھے, چھپ چھپ کے جاتے تھے ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. آج تو مصیبت ہمارے گھر کے اندر ہے میرے بھائی. نیٹ کھولیں, گوگل پہ جائیں, لکھیں جو گند آپ نے دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں, آپ کے سامنے آ جائے گا گندگی کی انتہا. اور ہمارے جوان بیٹھے ہیں ایک گھنٹہ گزر گیا، دو گھنٹے گزر گئے، تین گھنٹے گزر گئے، ایک نماز آئی اور گئی، دوسری آئی اور گئی، تیسری آئی اور گئی. یاد رکھیں یہ سوال ہوگا. آج تو تم اس قابل ہو کہ اپنی توانائی، اپنی صلاحیت ضائع کر سکتے ہو، لیکن وقت آئے گا جب سوال ہوگا تب جواب کیا دو گے اپنے رب کو؟ تندرستی دی تھی یا صحت؟ اگر یہ سوال کر دے تمہیں میں نے صحت صرف اس لیے دی تاکہ تم نماز پڑھ سکو، کیا کرو گے تم؟ نماز تو ہمارے پروگرام میں ہے. بعض اوقات چلتے چلتے دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی. اپنی ہوا نفس کا شکار، اپنے دل کے قیدی ہیں یہ لوگ. ان کا دل جو چاہتا ہے بےچارے وہی کرتے ہیں، جو رب چاہتے وہ کر نہیں سکتے. کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بزدل ہیں ایسے لوگ. واللہ ایسے لوگوں کو مرد کہنے بھی شرم آتی ہے، مونچھیں بڑی ہوں گی ایسے. لیکن نماز کا راستہ، مسجد کا راستہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں اسے. آج وقت ہے جوانی جو ہے، باقی جوانی دیوانی ہے. ارے کب تک دیوانی رہے گی؟ کب تک عقل تو آنی چاہیے نا کبھی بھی. ٹھیک ہے اب تک دیوانی تھی، اب تو عقل مندی والی جوانی تو سمجھو کیا ہوتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے، اس دنیا میں عظیم لوگوں کی، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بعض لوگ جو عام نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے، 40-50 سال کی عمر کے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے. 100 میں سے جو پہلے 80 تھے وہ 20 سال سے کم عمر میں تھے. 20 سال سے کم عمر جانتے ہیں؟ ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، 13 to 19. اور یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. ان میں سے ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیا کرتے تھے. مکہ میں جو اجتماع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس عظیم بچے نے، بہادر نے، دیکھو عمر 13 سال ہے اور کام کتنا بڑا کر رہے ہیں، کہ اپنا گھر کھول دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے گھر میں آپ اجتماع کیا کریں، کانفرنس کیا کریں، میں دیکھتے ہوئے کافر میرا کیا کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں اتنی جرت، کس کی تربیت تھی؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار یہ تو بچپن سے ہی جوان ہیں، یہ لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یہ عظیم ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا سوچنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے گر جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ کہتے دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں آپ. وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے، ایک ہی لمحے میں سارے پچھلے گناہ معاف اور صاف. اتنی نہیں، جو بدکاریاں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ کریم رب ہے تمہارا. ہم نے کبھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی عظیم اور کریم اور رحیم ذات ہے. تیسرا سوال، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. مال کے بارے میں ڈبل سوال، دو سوال. زندگی کا جواب دے چکے ہیں، جوانی کا جواب بھی دے چکے ہیں. یا جو مال ہم نے کمایا ہے، جو ہماری معاشیات ہیں، جو ہماری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، اسی مال پر ہماری آج زندگی آسان ہے. یہ جو مال ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ مال، اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے. نمبر ایک، یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ کہاں سے مطلب یہ ہے، اے میرے بندے، دو راستے تھے مال کمانے کے، ایک حلال راستہ تھا، ایک حرام تھا. اور میں نے تمہیں کھول کھول کے سمجھا دیا قرآن مجید میں، اور اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے، تمہیں کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کہاں سے مال کمایا ہے؟ اگر حرام سے کمایا ہے تو بڑی مصیبت ہے، ناکام. اگر حلال سے کمایا ہے تو دوسرا سوال، اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ حلال میں خرچ کیا ہے حرام میں؟ بعض لوگ کماتے تو حلال ہیں، خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں. اور حرام میں صرف یہ نہیں کہ آپ حرام چیز خریدتے ہیں، اسراف بھی حرام ہے، حد سے گزرنا، ناجائز جو اخراجات ہیں، یہ سارے کے سارے اسراف میں ہیں. اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور یاد رکھیں، مال آپ نے کمایا ہے، سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم جن کے لیے مال کما رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے حلال کا یا حرام کا ہے، وہ جواب نہیں دیں گے. یہ تو مصیبت ہے، مال کے تعلق سے بڑی مصیبت ہے کہ کماتے ہم ہیں، کسی اور کے لیے جواب ہم دیتے ہیں، اور چھوڑ کے بھی کسی اور کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ پیارے ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں، وعن علمہ ما عمل بہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ، یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے جب سوال علم کا ہوگا تو علم حاصل نہیں کرتے ہم، جان چھوڑ کے جب علم نہیں ہوگا تو سوال بھی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے، بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اس کی مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، ورنہ سوال سخت ہوگا. اگر علم حاصل کیا عمل نہ کیا تو سوال ہوگا، اور علم نہیں کیا تو اس کا بھی الگ سوال ہوگا. بنیاد علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر. توحید کا علم، عقیدہ صحیح عقیدے کا علم، حلال الحرام کا علم، عبادات میں سے جو بنیاد علم ہے، ارکان اسلام ارکان ایمان کا علم، یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ ارے میں نماز اگر صحیح طریقہ، نماز نبوی اگر میں سمجھ لوں گا، جان لوں گا، وہ پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا، بغیر علم کے پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا، علم کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا. بات سوال کا ہو رہا ہے، علم کے مطابق عمل کیا تو کامیاب، علم کے خلاف عمل کیا تو ناکام، علم نہیں حاصل کیا تب بھی ناکام. پھر دوسری بات، یہ صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہو رہی، ہر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا علم حاصل کیا ہے، اس پر صحیح عمل نہیں کیا، وہ بھی جواب دے کہ نہیں، تو پھر کیا ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں؟ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہوگا نا، علم ما عمل بہ. بچوں کو انجینئر نہ بنائے، ارے بچوں کو جاہل رہنے دے کیوں؟ کیوں قیامت دن سوال ہوگا ہر اس علم کا جو بچے نے حاصل کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے جو خاص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بغیر علم کے، ان کی غلط فہمی سے غلط فہمی یہ بھی ہے، جب اسے کہا جاتا ہے بغیر علم کے کیوں دعوت دیتے ہو، کہتے ہیں کہ آپ نے سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار سوال ہوں گے، اور ایک سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں. تو ہمارا عمل علم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی ہمارا علم اتنی عمل ہے، چھوٹا علم چھوٹا عمل ہے بس. اس لیے ہم دعوت اور تبلیغ میں علم کی بات نہیں کرتے. بیچارے ہیں یہ لوگ، پھر اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو سکولوں میں؟ نکالو سب کو. بچہ سکول میں سیکھتا ہے سچ بولنا، معاشرے میں گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا بھی سوال ہوگا. تو بند کر دو سارے سکول، بند کر دو ساری یونیورسٹی. عن علمہ ماذا عمل بہ، کو سمجھو. سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بالکل واضح ہے. بنیاد علم، عقیدے کا علم، ارکان ایمان، ارکان اسلام، کلمہ توحید کا علم، حلال حرام کا علم، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جو بھی علوم ہم نے حاصل کیے دنیا میں، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر عمل کرے. میڈیکل کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، انجینئرنگ کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، سیاست کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، ہر چیز کے اصول ہیں میرے بھائی، جب ہم ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں پاؤں پھسلتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، سنبھلتے نہیں ہیں، اور جو لوگ سنبھلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ پھسلتے رہتے ہیں، چوٹے کھاتے رہتے ہیں، وہ آج بھی چوٹے کھا رہے ہیں، وہ کل بھی چوٹے کھائیں گے. سوال اور بھی ہیں، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روز منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کامیاب، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کی امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد رب العالمین، وصلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا، ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی دروس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تعلیم اور تربیت کی، جو میں نے ابھی بات کی مختصر انداز میں، ایک سلسلہ وار دروس ہے کہ جو غلطی ہمارے تربیت میں ہے، ہمارے نظام تعلیم میں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم یہ غلطی کیسے دور کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، تربیت اور تعلیم کے کیا شرعی اصول ہیں، بچوں کی تربیت کے کیا نبوی اصول ہیں، مختلف مرحلے جو زندگی کی ان میں تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، جوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بوڑھوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تربیت کون کریں گے، کون ان کا ذمہ دار ہے، غلطی کہاں پہ ہوتی ہے، وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی، کون کون سی مشکلات ہیں تربیت کے راستے میں، وہ مشکلات کیا ہیں، ان کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، اور عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی، عظیم لوگ کون ہیں دنیا میں، اس کے متعلق سلسلہ دروس ان شاء اللہ شروع ہونے والے ہیں مدرسہ صبر میں. تو بھائیوں اور خاص طور پہ بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دروس میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ اس میں جو تربیت ایک پروگرام بچوں کو تربیت کے لیے، اس کی ہم سب جو ہے محتاج ہیں. میں بھی، میں یعنی کہ آپ کو درس دے رہا ہوں، میں کامل انسان نہیں، مجھے بھی سخت ضرورت ہے کہ میں سمجھوں. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے بہترین شاگرد ہوتا ہے، یعنی استاد جب دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ حقیقت خود سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں اپنے سمجھانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے، اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا 3 سال پہلے، لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، جو چھوٹا سا میرے پاس علم ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد درس شروع ہوگا تقریباً عصر کی نماز تک، اور مدرسے میں جو ہے عورتوں کا الگ انتظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تھوڑا سا وقت ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، ایک یا 1.5 گھنٹہ ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے اور ہم کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں، صرف یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجالے سے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ جاتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی مجلس سے ذکر دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں، اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اگر یہ ہمارے لیے، صرف یہی ہمیں مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.